تین اہم مسائل جن پہ بہت سوالات بھی ہیں اور ان کا جواب بہت سے لوگوں کو چاہیے. ان میں سے پہلا مسئلہ خواب کا ہے, اور خواب کے بارے میں اہل السنہ کا موقف یہ ہے کہ خواب برحق ہوتے ہیں. خواب دنیا میں کم و بیش تمام انسان دیکھتے ہیں اور اس کی تعبیر بھی ہوتی. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی تقسیم تین طرح پر کی. آپ نے فرمایا کہ ایک خواب وہ ہوتے ہیں جو شیطانی اثرات کی وجہ سے تم دیکھتے ہو, اور دوسری قسم کے خواب وہ ہوتے ہیں جو تمہارے خیالات پر مبنی ہیں, اور تیسری قسم کے خواب وہ ہوتے ہیں جو تم دیکھتے ہو خود یا تمہارے لیے کوئی اور شخص دیکھتا ہے. خواب ان تین قسموں پر حاوی ہے. تینوں قسمیں خواب کی اصل ہیں, اور اسی بحث میں یہ آتا ہے کہ کیا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا یہ ممکن ہے یا نہیں. ایک موقف یہ ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, بلکہ ایک موقف نہیں, یہ کہیے کہ اہل السنہ کا عقیدہ اس کے میں شامل ہے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا ممکن ہے, اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دور میں بھی یہ ہوتا تھا, اور اب تک یہ ہوتا چلا آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ خواب میں دیکھتے ہیں, اس کا انکار ممکن ہی نہیں, اور اہل السنہ کا یہ عقیدہ ہے. اب جو شخص خواب دیکھ رہا ہے اس پہ کئی ایک سوالات اٹھتے ہیں. ان میں سے ایک سوال یہ ہے, کیا وہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے؟ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جب کوئی کہتا تھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے تو وہ پوچھتے تھے کہ کیا دیکھا ہے. ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں آیا, اور اس نے عرض کیا کہ حضرت میں نے حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا ہے. تو انہوں نے کہا, چہرہ مبارک کیسا تھا, کس حال میں دیکھا ہے؟ پھر ایک ایک چیز سے پوچھتے رہے, اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم ان کو ان کی حیات طیبہ میں بھی دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ بیان نہ کر سکتے جتنا تم نے اب بیان کیا. اس تنقید کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اصل صورت مبارکہ میں کس نے دیکھا اور کس نے نہیں دیکھا. امت کا ایک گروہ اس طرف گیا, وہ کہتے ہیں کہ جو چیز تم نے دیکھی ہے وہ کیا ہے. دوسرا گروہ امت کا اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ من رآنی فقد رآنی حقاً, جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي, شیطان میری صورت نہیں اختیار کر سکتا. تو اس پہ دوسرا گروہ یہ گیا ہے امت کا, وہ کہتے ہیں کہ جس حال میں بھی دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا, جبکہ پہلا گروہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, جب تک اصل صورت میں نہ دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا معتبر ہی نہیں ہے. اور اس حدیث کی تعویل یوں کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھے دیکھا تو اس نے اپنی اصل صورت مبارکہ میں دیکھا ہو تو تب نا کہ شیطان بنا سکا ہی نہیں, اس نے تو صورت کو دیکھا ہی نہیں. لیکن عمومی طور پہ علماء اور فقہا کہتے ہیں کہ جس صورت میں بھی دیکھے اس صورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی مانے جائیں گے. مثلا ایک آدمی دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پینٹ کوٹ پہنے ہوئے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ پینٹ کوٹ عام طور پہ عیسائیوں کی علامت ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دیکھا تو حضرت علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو ہے, لیکن اس کے ذہن پہ عیسائیوں کا یا اس پینٹ شرٹ کا کی محبت کا غلبہ ہے, تو اس نے اس چیز کو اس عینک سے دیکھا ہے. عینک جس کی محبت ہے وہ عینک کی مانند ہے, اس عینک سے اسے دیکھا ہے, دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ہے. تیسرا گروہ امت میں یہ ہے جس میں حضرت مجدد الف ثانی سرہندی رحمت اللہ علیہ بھی شامل ہیں, اور انہوں نے جواب دیا ہے پیرزادگان کا دہلی کے, یہ بات ابھی پھر آتی. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ وغیرہ کا خیال یہ ہے کہ جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو دو تین صورتیں, یا تو اس نے اپنی اصل صورت مبارکہ میں دیکھا ہے یا پھر کسی اور صورت میں دیکھا ہے, اور تیسری یہ چیز حضرت مجدد الف ثانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے اضافہ فرمایا قوت متخیلہ کو دیکھا, اپنے خیال کو دیکھا ہے. مثلا اس کی مثال ہم اپنے پاس, اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھتا ہے, حدیث پڑھاتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ اس کے دماغ پر ہے, اب کسی دن دیکھ لے گا. تو یہ شیخ کا کام ہے کہ وہ جانچے کہ میرے مرید نے جو خواب دیکھا ہے اس نے حضرت کو اپنی اصل صورت میں دیکھا ہے یا جس رنگ میں دیکھا ہے وہ رنگ کیا ہے یا کچھ نہیں دیکھا, یہ محض اس کی قوت متخیلہ امیجینیشن خیال, یہ قوت ہے جس نے جسم انسانی کا روپ دھار لیا. یہ حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے ارشاد فرمایا, اور قصہ یہ پیش آ گیا تھا کہ دہلی میں ان کے شیخ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کی جو خانقاہ تھی وہاں پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کسی صورت میں شروع ہو گیا تھا. حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ نے اپنے پیرزادگان کو خط لکھا, خواجہ عبداللہ اور خواجہ عبید اللہ جو دونوں بیٹے تھے خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ, فرمایا میں جو کچھ ہوں اور میں جو کچھ بنا ہوں آپ کے والد گرامی کی جوتوں کا صدقہ ہے. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ ہی کے در پہ مانگنے حاضر ہوا. اس طرح کے جملے لکھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ جو لکھا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اس فعل پہ رضامندی کا خوشی کا اظہار فرمایا, تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو چیز شریعت میں ممنوع ہے لوگوں کے خواب کی بنیاد پر ہم اس چیز کو اختیار نہیں کر سکتے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فعل کو منع کیا ہے ہم اس کام کو نہیں کریں گے چاہے کوئی بھی خواب دیکھے. پھر اپنے ایک اور مرید کو اور ایک خط میں فرماتے ہیں کہ اگر اپنا شیخ زندہ ہونا جس سے تم جا کر زندگی کے مسائل دریافت کرتے اور پوچھتے ہو, اگر شیخ زندہ ہو تو جو تم نے مجھے خواب لکھے ہیں بیک جو نمی خوریم, ہم ایک جو گندم بھی نہیں جو کے دانے کے برابر پرواہ نہیں کرتے ان خوابوں کی، جب تک شیخ زندہ ہو آدمی ان کے پاس جائے اور ان سے بات کرے۔ تین موقف ہو گئے۔ اب آئی بات دوسری، کہ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے خواب میں دیکھا اور آپ نے کوئی حکم دیا ہے، اب اس حکم کا کیا ہوگا، اس حکم کو کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بشارت کو دیا، اس کا کیا کرے؟ کسی بات سے ڈرایا، اس کا کیا کرے؟ بھری پڑی ہیں کتابیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غالباً صاحب کنز المال نے اپنا لکھا ہے یا کس کا لکھا ہے، لیکن ہے صحیح حوالہ۔ ایک آدمی کو خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ شراب پی، وہ حقیقت میں شراب پیتا تھا، تو اب پریشان ہو گیا۔ اس نے مختلف علماء سے جا کے دریافت کیا تو ان کا بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ ایک بڑے عالم دین تھے، شاید علی متقی رحمت اللہ علیہ، ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ تم شراب پیتے ہو، اب اقرار کرنا ہوا اس کا، حضرت پیتا تو ہوں۔ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ کیا تھا؟ اس کا وہ تو یاد نہیں۔ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں تیز لہجے میں کہا ہوگا کہ پی شراب، شراب پی، مطلب یہ کہ تم اتنے معقول اتنے اچھے بندے ہو کہ شراب پیتے ہو، تمہیں ڈانٹا ہے کہ شراب پی، یعنی مطلب یہ کہ مت پی۔ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی آدمی اپنے بچوں کو کہتا ہے اور کرو، یہ مطلب تھوڑی ہوتا ہے کہ اور اس حماقت کو کرو، مطلب یہ ہوتا ہے کہ مت کرو۔ دوسری مثال آپ کے سامنے رکھیں، عینی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ ہیں، حدیث میں بخاری کی شرح انہوں نے لکھی ہے، فقہ میں انہوں نے ہدایہ کی شرح لکھی ہے، کنز پہ ان کا حاشیہ ہے، تاریخ پہ ان کی کتابیں ہیں، بہت بڑے آدمی۔ بے وقت اللہ نے کئی صفات اس شخص میں جمع فرما دی تھی۔ عینی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی بہت غریب مفلوق الحال مرتا تھا، دعا مانگتا رہا کہ اللہ اس غربت کو دور کر دے، تو حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خواب میں ملے، دیندار آدمی تھا، اور ارشاد فرمایا کہ فلاں ویرانے میں چلے جاؤ اور فلاں جگہ کو کھودو اور تمہیں وہاں ایک خزانہ مل جائے گا، تمہیں زندگی بھر کے لیے کافی۔ دیندار آدمی تھا نا، خواب میں پوچھتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، وہ جو خزانہ ملنے پہ زکات دینی ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو فرمایا تمہارے لیے زکات معاف ہے۔ واقعی گیا، کھودا اور خزانہ نکل آیا۔ مختصر سی بات، جتنے علماء نے سنا، اب اس کو اتنا خزانہ ملا، اتنا دنیا کی محبت تو بیچارے کو تھی نہیں، اس نے کہا میں کیوں نہ زکات اس خزانے کی ادا کروں، اللہ نے اتنا کچھ دے دیا ہے، واقعی تو پشتوں تک کے لیے کافی ہے۔ تو مختلف علماء کے پاس کیا، اور علماء نے کہا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، لہذا کوئی زکات۔ عینی رحمت اللہ علیہ کے پاس جب یہ مسئلہ آیا تو انہوں نے کہا زکات ہے۔ علماء وقت نے پوچھا حضرت یہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو بھئی، ایک شخص کا خواب ہے کہ زکات نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو آپ نے فرمایا 20% زکات ہے۔ ایک طرف یہ ہے، ایک طرف وہ ہے، کن کی مانے؟ دوسری بات یہ کہ بندہ خواب کی دنیا کی بات کر رہا ہے، اگرچہ اس کا خواب قرائن نے صحیح ثابت کر دیا، مگر دوسری طرف عالم بیداری میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سن کے نقل کر رہے ہیں، میں بیداری کی بات کا اعتبار کروں یا خوابوں پہ جاؤں؟ اور تیسری بات، اصول کی انہوں نے فرمائی، انہوں نے کہا کسی شخص کے خواب کی وجہ سے بھی ہم جو دین ثابت اور قائم ہو چکا ہے، اس کے فتوے کو نہیں بدل سکتے کہ خوابوں پہ فتووں کو بدلتے ہیں. آپ خواب کی بات کرتے ہیں، اس سے بھی آگے کا درجہ یہ ہے کہ ہم اہل السنہ اس بات کو مانتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت عالم بیداری میں ہو سکتی ہے. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پہ اہل سنت کا اختلاف ہو. ابن عربی رحمت اللہ علیہ جیسا دماغ کہاں ہوگا، انہوں نے لکھا ہے اس بات کو، اور غالباً انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم بیداری میں زیارت ہوئی بھی ہے، غالباً مدت ہوئی پڑے ہوئے، اس لیے یقیناً نہیں کہہ رہے. کئی لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عالم بیداری میں زیارت ہوئی، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بہت لوگوں کو ہوئی ہے. ترجمان السنہ میں مولانا بدر عالم میرٹھی رحمتہ اللہ علیہ سے لکھا ہے، وہاں بھی دیکھ لینا چاہیے. سیوطی کہتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت 100 مرتبہ عالم بیداری میں ہوئی ہے، یہ خواب سے بھی بلند تر ہے. 99 جب پورے ہوئے تو میں نے سوچا کہ حضرت اب تشریف آوری ہو تو پوچھوں گا کہ میرے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں، میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں. اور 100ویں مرتبہ جب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو میں نے پوچھ ہی لیا کہ اللہ کے رسول میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں. تو آپ نے فرمایا تم جنتی ہو. میں نے کہا بغیر عذاب کے یا جہنم کی سزا بھگتنے کے بعد؟ آپ نے فرمایا بغیر عذاب کے. یہ عالم بیداری ہے. ایک طرف یہ سیوطی رحمت اللہ علیہ ہیں، کیا وہ قسم کھا سکتے تھے کہ اللہ کی قسم میں جنتی ہوں؟ آپ خود سوچیں. اور ایک طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی وفات سے پہلے کہتا ہے کہ میں ساری زمین سونے کی ہوتی تو صدقے میں دے دیتا، اس خوف سے جو سورج اب چڑھے گا میرے مرنے کے بعد، کچھ پتہ نہیں جنت میں جاؤں یا جہنم میں جاؤں. ایسے الفاظ کے معنی کے آپ نے فرمائے، حالانکہ وہ قطعی جنتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، اور یہ بشارت عالم بیداری کی رین حیات میں ہے، اس میں شبہ ہی نہیں ہے. متواتر ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، اس کے باوجود احتیاط اور خدا کا خوف. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اب بھی دنیا میں کسی شخص کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عالم بیداری میں نظر آئیں اور اسے کوئی ایسی بات کہہ دیں جو ظاہر شریعت کے خلاف ہے، بالکل نہیں مانا جائے گا. ہم شریعت کے وہ دلائل جو کتاب و سنت سے ثابت ہو چکے ہیں اس کے مقابلے میں اس کو ایک جو کے برابر نہ اہمیت دیں، شریعت اس طرح بھرا بدل جائے گی. اس لیے عالم خواب ہو یا عالم بیداری ہو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمائیں گے ہم اسے شریعت کی میزان پر تولیں گے، پرکھیں گے. اسی لیے دو واقعات سنائے ہیں، شراب پینے کا قصہ اور زکات کا قصہ. اس لیے جتنے لوگ جنت اور جہنم کے فیصلے بھی اپنی خوابوں کی بنیاد پر کرتے ہیں نا، یہ طریقے درست نہیں ہیں بھائی، یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، اپنے آپ کو ہٹانا چاہیے. حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور کتنے ہی لوگوں کو بشارت دی کہ اہل تشیع کا جو عقیدہ ہے اور جو مذہب ہے وہ سچ ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، سارا دن معاذ اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو سب و شتم کرنا، جلوس نکالنا، پیٹنا، اور رات کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ خواب میں آ گئے کہ میں بہت خوش ہوا ہوں تمہارے اس عمل سے، بھلا سوچو یہ عمل پھر ٹھیک قرار پائے گا. اس میں شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ نے ایک حاشیہ لکھا ہے, حل اس سے ہوتا ہے. مثلا یہ علم کی باتیں ہیں بھیا, سمجھنے کی باتیں ہیں, عقیدے کی باتیں ہیں. ہم نے مر کے اللہ کو جواب نہیں دینا. خدا مجھ سے کل قیامت میں نہیں پوچھے گا کہ کیا کرتے رہے اور کیا کہتے رہے, میں کیا جواب دوں گا, مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ لوگوں کے لیے اپنی عاقبت برباد کروں. وجہ آخرت کے معاملے میں ہر مسلمان کو صحیح خود غرض ہونا چاہیے اور دنیا کے معاملے میں بے نفس ہونا چاہیے. کوئی بات نہیں, معاف کریں, کوئی بات نہیں, کسی نے کچھ کہہ دیا کیا ہو, دین کے معاملے میں نہیں. شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ کی بات آپ کو بعد میں سنا, مسئلہ وہاں سے حل ہوتا ہے. اہل تشیعوں میں کتنے ایسے ہیں جنہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر فرمایا کہ تم جو اہل السنہ کے خلاف لکھ رہے ہو نا, بڑا کام کر رہے ہو. مرزائیوں نے پوری کتاب چھاپی ہے مبشرات, ہمیں اس کی بڑی تلاش تھی, وہ آخر کار مل گئی. مبشرات میں 200 قادیانیوں نے اللہ کی قسم کے ساتھ حلفن بیان کیا ہے کہ میں بڑا پریشان تھا کہ مولویوں کے جھگڑوں میں کدھر جاؤں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور فرمایا قادیان جاؤ, اور میں نے وہاں جا کر مرزا غلام قادیانی کی بیعت کی. علامہ مولانا طاہر القادری صاحب وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خوابات بیان کرتے ہیں, وہ لکھے ہوئے اور ریکارڈڈ موجود ہیں. وہاں احمد خان صاحب نے اپنے فتاوی میں تحریر فرمایا ہے کہ ایک نہیں دو مرتبہ کہ میں مامور ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیا کہ میں دیوبندیوں کی تکفیر کروں اور دیوبندیوں کو کافر کروں. دیوبند میں یہاں بھی خواب ہیں, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دار الحدیث کی بنیاد رکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا, ہر طرف یہ چیز ہے. حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیخ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کو لکھا ہے کہ حضرت مجھ سے اس جہاد کے نتیجے میں وعدہ کیا گیا ہے کہ بخارا فتح ہوگا اور بخارا تک ہماری حکومت پھیلے گی, مغلیہ دور حکومت پھر زندہ ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. ان ساری باتوں کے بعد مختصر ہم دو باتیں عرض کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کسی بھی بڑی چیز, بڑی تحریک کی بنیاد خوابوں پہ نہیں رکھی جا سکتی. تبلیغ میں جو لوگ چلتے ہیں اللہ کی راہ میں, ان کو بھی خواب آتے ہیں. اب ایک آدمی اٹھتا ہے کہتا ہے کہ مجھ سے وعدہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم اسلام آباد کا گھیراؤ کر لو تو حکومت کو پلٹ دیں گے اور تمہیں حکومت دیں گے. کیا اس خواب کی بنیاد پہ ہزاروں آدمیوں کو اکٹھا کر لے اور دنیا بھر کے لیے مصیبت قائم کر دے, یہ جائز ہے؟ ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے مجھے حکم ہوا ہے مولا علی رضی اللہ عنہ کا کہ 40 آدمیوں لے کے عراق چلے جاؤ اور انہیں لوہے کے بکسوں میں بند کرو اور کراچی کے سمندر سے تم پہنچ جاؤ گے. ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں شخص کو مارا ہو ساری دنیا کے مسائل کا حل ہو جائے گا, ہو جاتا ہے اور گول. کیا یہ چیزیں جائز ہیں؟ آپ خود سوچئے, آپ خود فیصلہ کیجئے. ہم کہتے ہیں ان خوابوں کو جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانے, ان کے مشائخ جانے, بس وہ جانے, ان کے کام جانے. ہم زندگی کے کسی عمل کی بنیاد, کسی تحریک کی اٹھان, کسی تحریک کے حق اور ناحق ہونے کا فیصلہ خوابوں سے نہیں کر سکتے, چاہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے اسے کہہ دیں یا عالم بیداری میں بھی کہہ دیں. تو یہ سارا کشف اور کرامتوں کا معاملہ ہے نا, یہ کشف کی دنیا سے, خواب کی دنیا سے اپنی تائید کروانا نہیں ہو سکتا. ہمیں کتاب و سنت کے دلائل چاہیے, ہمیں موجودہ حالات کے مطابق دلائل چاہیے. یہ دلائل لاؤ. چیف آف آرمی سٹاف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ اس سب کرنے کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ کراچی ایم کیو ایم کے حوالے کر دو، فرض کر لو، اور افغانستان پہ حملہ کر دو. وہ دو چار آدمیوں کو بلاتے ہیں تو جن لوگوں کے نزدیک خواب اور یہ چیز ہو تو کہیں گے کرو، حضرت نے فرمایا. ہم جیسے لوگ ہم کہتے ہیں بالکل نہیں، آپ کتاب و سنت سے ثابت کریں، آپ سیاسی حالات کو آپ خود سمجھدار ہیں. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ یہ آپ کا خواب ہے، خواب میں غفلت ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کہا آپ نے، کیا سنا. محض خواب کی بنیاد پر اتنے بڑے اقدامات کی اجازت نہیں دی جا سکتی، مشورہ بھی نہیں دیا جا سکتا. یہ ہے ایک. اس لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں، بھیا اس بنیاد پہ ہم یہ اجازت نہیں دیتے کہ رشتہ بیٹی کا کر دو اور تو اور رہی نہ کریں. اپنے خیالات کا بڑا اثر ہوتا ہے. صرف نبی ایسی ہستی ہے جہاں پہ پہنچ کے ہم کچھ نہیں کہتے، جو خواب اس نے دیکھا ہے سو برحق دیکھا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا ابو جہل جنت میں پھر رہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عجیب بات ہے، یعنی بدر میں وہ قتل ہو چکا تھا، فرمایا میں نے دیکھا ابو جہل جنت میں پھر رہا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ حیران، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا خواب صحیح ہونے میں تو شبہ ہی نہیں، وہ نبوت ہے یار. جب ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو آپ نے فرمایا یہ ہے میرے خواب کی تعبیر. ان کے علاوہ کسی شخص کا خواب 100% حتیٰ کہ بیداری میں دیکھے قابل اطمینان نہیں ہے. کوئی بھی چیز پیش آ سکتی ہے، جو کچھ اس نے دیکھا ہے، اس کی آنکھیں کس کو دیکھ رہی تھیں، اس کے حقائق کیا ہیں. یہ بڑے گہرے علم اور تصوف کے میدان میں جو سمندر کی تیراکی کر کے آئے ہوں، یہ ان کا فن ہے یار. ہر آدمی نہ سمجھ سکتا ہے نہ سمجھایا جا سکتا. یہ ہے قصہ. کشمیر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مسلمانوں کو کہا کہ یہ کیسے ہیں جنہوں نے ہم سے بھی کہا کہ لڑنا چاہیے کشمیر کے متعلق، ہم نے کہا ہمیں نہیں پتا بھائی، تو آپ جانے، آپ کا خواب جانے، اور ہم اس کے مخاطب بھی نہیں. ہم سے کیوں کہتے ہیں؟ آپ جا کے چیف سے کہیے، صدر سے کہیے، وزیر اعظم سے، ہمارا کیا تعلق اس خواب سے؟ اس سے کوئی بھی تحریک، کوئی بھی اللہ کا بندہ نیک ہے بد ہے، خوابوں کی بنیاد پہ نہیں کہا جا سکتا. آپ کے امام صاحب آپ کو نماز پڑھاتے ہیں، آپ کسی شخص کو آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل سے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، یہ ولیعوذ باللہ شراب پیتا ہے، کیا اس بنیاد پہ اس کے پیچھے نماز چھوڑنی جائز ہو جائے گی؟ آپ خود سوچیں. شرعی دلائل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ شراب پیتا ہے، اور پھر برملا پیتا ہے، لوگوں کے سامنے پیتا ہے، لوگوں نے دیکھا ہے، اب کہیں گے کہ فاسق ہے. پھر بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر کوئی ہم یہ کہہ دیں کہ نماز کے پیچھے نہ پڑھو تو پھر جا کے پڑھے کہاں. اس معاملے میں آخری بات، وہ حضرت کا ایک حاشیہ ہے. قیامت میں لوگ پیش ہوں گے، اور ان میں وہ بھی ہوں گے جن کی عبادت کی جاتی رہی، اور وہ بھی ہوں گے جو عبادت کرتے رہے. جب یہ دیکھیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہا اولائیانا کانو یعبدون، اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں جن کی ہم عبادت کرتے رہے. مثلا کوئی آدمی، کوئی نیک، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اس کی عبادت اللہ ہم کرتے رہے، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی عبادت کرتے رہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، یا کسی کی بھی، اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خیر، انبیاء علیہ السلام کو مستثنا ہی کر دو، باقی کوئی بھی خدا کا نیک بندہ جس کی عبادت، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، اے رب ہم ان کی عبادت کرتے رہے. وہ کہیں گے سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے شرک سے، اللہ یہ ہماری عبادت نہیں کرتے رہے. جس جگہ آیا بلکانب، اللہ تو ہی ہے جو عبادت کا لائق ہے اور مستحق ہے، اللہ ہماری عبادت نہیں ہوتی رہی. اور پوچھیں اگر خدا ہم سے تو ہم تو کہیں گے کہ اللہ عبادت کرتے رہے. ہم نے خود دیکھا یہ کن کن مزاروں پہ سجدے کرتے تھے، عبادت کی نیت سے، اور عبادت کرتے تھے. تجھے چھوڑ کر کس کس کو پکارتے تھے، ہم تو خود اس کے گواہ ہوں گے. مسئلہ کیا ہے؟ یہ عبادت کرتے رہے, ہم گواہ ہوئے, خدا کو کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کرتے رہے, اور وہ جن کی عبادت کی جاتی رہی وہ کہیں گے جھوٹ بولتا ہے, میری عبادت نہیں ہوئی. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ جو لوگ پوجتے ہیں بزرگوں کو, یہ بے آئین ہی ان کے ورز ہیں. ہم جب تفسیر پڑھتے تھے اساتذہ نے یہ یاد کروایا تھا, انہوں نے کہا یہ قرآن کی مشکل ترین آئے, تم اسے یاد کرو, اور جو پیپر میں دیا اس پہ بھی لکھنا پڑا. جو لوگ پوجتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ بے خبر ہیں, کمال کی چیز لکھی ہے. جو لوگ پوجتے ہیں بزرگوں کو وہ بزرگ بے خبر ہیں, ایک شیطان اپنا وہی نام رکھ کر اپنے آپ کو پجواتا ہے. شیطان اپنا نام رکھتا ہے وہی, حسین, معین الدین چشتی, علی حجویری, فلاں 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 رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ, اپنا وہی نام رکھ کے خواب میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے بیٹے آج جو تُو نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو گالیاں دینا دل خوش ہو گیا, آج تم نے جو اہل السنہ کو برا کہا اور قرآن کی توہین کی, میں شیخ عبد القادر جیلانی ہوں, تو نے حق ادا کر دیا. والعیاذ باللہ, یہ ہے وہ چیز. اس لیے نہیں پڑھنا چاہیے. یہ ہمارا موقف ہے, یہ اہل السنہ کا موقف ہے. اسی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں حتیٰ کہ بیداری میں بھی آ کے کوئی حکم دیں, ہم شریعت کے ترازو میں اسے پرکھیں گے تب بات کریں گے. اگر شریعت کے ترازو میں پورا اترتا ہے, بسم اللہ, 100 مرتبہ بسم اللہ ہم کہیں گے, اصل ثابت, تمہارے لیے بشارت ہوئی ہے, خوشخبری ہے. نہیں پورا اترتا, ہم کہیں گے اصل میں یہ چیز ثابت نہیں ہوتی بھائی, تم نے جو دیکھا ہے, جو تم نے سنا ہے, ہمیں نہیں معلوم کیا ہے, اللہ جانے اور تم جانے. دوسری بات, بہت سے لوگوں نے حوالہ پوچھا, بہت اچھی بات ہے, ہم بہت خوش ہوتے ہیں بھائی اب ہم سے اختلاف کریں, ہم سے پوچھیں کیوں, بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی کہتا ہے کہ اس کا حوالہ بتائیں, یہ تم کس بنیاد پہ بات کر رہے ہو, بڑی خوشی ہوتی ہے. اللہ کا شکر ہے, یہ علم ہے, جستجو ہے, تعلیم کا کرنا ہے, سیکھنا ہے, یہ ہونی چاہیے. ایک چیز جو انسان کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنی چاہیے, جو کوئی دین کے متعلق بات کرتا ہے نا, اسے پوچھ لینا چاہیے حضرت اس کا ثبوت کیا ہے. اتنی سی بات. ہم نے عرض کیا تھا کہ سورہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھیں اور اس کی جو ابتدائی آیات ہیں ان کو پڑھ لیں, اس کی تفسیر پڑھ لیں, مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ثابت ہے عبداللہ سے, اور عبداللہ بیٹے تھے عبد المطلب کے, اور وہ بیٹے تھے ہاشم کے, اور ہاشم اور ہاشم سے آگے پھر چلتے چلے جاؤ, یہ سارا نسب کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہے, یا یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو اس طرح پڑھنا درست ہے؟ عرض کیا تھا کہ یہ درست نہیں ہے, اور اس کو آپ پڑھ لیجئے سورہ ابراہیم کی ابتدا میں. بہت لوگوں نے کہا کہ اس کا حوالہ, ہم مختصراً یہ ذکر کرتے ہیں. یہ قرطبی ہے تفسیر, بالکل اس کے سورہ ابراہیم کے آغاز میں آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے کرتے ایک جگہ پر پہنچ کے فرماتے ہیں کہ کتنے نبی اس میں گزرے ہیں, والذین من بعدہم, ان نبیوں کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام کون کون لوگ تھے, لا یعلمہم الا اللہ, کتنی پشتیں گزری ہیں درمیان میں, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. امام قرطبی لکھتے ہیں اے لا یحصی عددہم الا اللہ, یعنی کتنی پشتیں گزری ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا, ولا یعرفو نسبہم الا اللہ, اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ جتنی بھی پشتیں گزری ہیں 30-40 ان میں سے کون بیٹے تھے, کون باپ تھے. سلسلہ ختم ہو جاتا ہے ایک جگہ پر پہنچ کے. اس کے بعد کیا ہوا, والنسابون اور نسب کو گننے والے وَنَسَبُوا إِلَىٰ آدَمَ جو اپنے سے لے کے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک بات پہنچاتے ہیں فَلَا يَدَّعُونَ إِحْصَاءَ جَمِيعِ الْأُمَمِ وہ بھی اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے دعویٰ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے تمام باپ داداؤں کو گن لیا وَإِنَّمَا يَنْسِبُونَ الْبَعْضَ وہ بعض باپ داداؤں کا ذکر کرتے ہیں پھر آگے پہنچ کے کچھ پتہ نہیں ہے وَيُمْسِكُونَ عَنْ نَسَبِ الْبَعْضِ اور کچھ کہتے ہیں باپ کا پتہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک حد تک پتہ ہے اس کے بعد کچھ پتہ نہیں کتنی نسلیں گزری وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بات ثابت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مَا سَمَعَ النَّسَّابِينَ جب آپ سنتے تھے نسب گننے والے ان لوگوں کو اب بھی دیہات میں آتے ہیں سال بعد گندم لینے وہ بھی نسب شروع کرتے ہیں کہ تم اس کے بیٹے ہو اس کا بیٹا ہو اس کا بیٹا ہو اس کا بیٹا وہ سارا نسب آدم علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھا نا جب آپ ان کے اوپر سے بات سنتے تھے ینسبونا الی معاد ابن عدنان وہ نسب کو بیان کرتے تھے معاد ابن عدنان تک معاد ابن عدنان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب ثابت ہے ثم زادو پھر وہ بتاتے تھے کہ معاد ابن عدنان کے بعد عدنان کا والد کون ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کذب النسابون جھوٹ بکتے ہیں ان اللہ یقول لا یعلمہم الا اللہ اللہ میرے اللہ اس پاک کتاب میں یہ کہتا ہے کہ عدنان کے بعد اس کے باپ دادا کو گننا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا یہ جھوٹ بکتے ہیں جو آدم علیہ السلام تک نسب بیان کرتے وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُرْوَةِ ابْنِ زُبَيْرِ عُرْوَةِ ابْنِ زُبَيْرِ رحمت اللہ علیہ کہتے تھے رضی اللہ عنہ انہو قال ان کا مَا وَجَدْنَا عَادٍ يَعْرِفُ مَا بَيْنَ عَدْنَان وَإِسْمَعِيلِ عدنان اور اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کے درمیان کتنے باپ دادا آئے کوئی نہیں جانتا وقال ابن عباس اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ عدنان اور اسماعیل کے درمیان حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ان کے درمیان 30 دادے گزرے ہیں لا یعرفون بالکل کوئی نہیں جانتا پہچانے ہی نہیں جاتے جانے ہی نہیں جاتے وقان ابن مسعود یقول حین یقرؤ ولا یعلمہم الا اللہ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے جب کوئی آیت پڑھی جاتی تھی کوئی پڑھتا تھا کہ باپ داداؤں کا نسب سارے کا سارا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا عبداللہ کہتے تھے کذب النسابون جھوٹ بکتے ہیں جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک کا نسب بیان کرتے ہیں تین صحابہ عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دو آگے بھی آ جاتی ہے بات یہ ایک حوالہ آپ کو دے رہے ہیں قرطبی کا سورہ ابراہیم کے آغاز کا دوسرا حوالہ پانچ حوالے ہیں مختصر سے یہ آپ سے عرض کر دیتے ہیں ٹھیک یہی بات خازن نے لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے قال بعد ما قرا ہذہ الآیۃ جب یہ آیت پڑھی گئی کہ اے لوگو لم یاتکم نبأ الذین من قبلکم اے لوگو تم نہیں جانتے ہو جس دنیا میں لوگ اس سے پہلے گزرے قوم نوح و عاد و ثمود نوح عاد اور ثمود علیہ الصلوۃ والسلام کی اقوام جو گزری ہیں والذین من بعدہم اور ثمود کی قوم کے بعد جو لوگ ہم نے دنیا میں بھیجے یا جن لوگوں کے پاس انبیاء علیہ السلام آئے یا خود انبیاء علیہ السلام لا یعلمہم الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا وہ کتنی بڑی تعداد تو عبداللہ نے کہا رضی اللہ عنہ کذب النسابون جو آدم علیہ السلام تک نسب بیان کرتے ہیں جھوٹ بکتے ہیں وعن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس آیت کو سن کے کہ ابراہیم اور عدنان کے درمیان علیہ الصلوۃ والسلام 30 باپ تھے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا وکان مالک ابن انس اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یکرہ ان ینسب الانسان نفسہ ابن الى آدم میں مکروہ جانتا ہوں برا جانتا ہوں اس بات کو کیونکہ یہ آدمی کہے میرا باپ یہ اور اس کا باپ اور اس کا باپ اور اس کا باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچائے مجھے بہت برا لگتا ہے وکذالک فی حق النبی یہ لفظ دیکھو وَكَذَلِكَ فِي حَقِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, اور یہی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ثابت ہے کہ عدنان تک پتہ تھا, عدنان کے بعد کوئی نہیں جانتا. لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أُولَٰئِكَ الْآبَاءُ أَحَدٌ, اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں بھی ایک حد یعنی عدنان تک ہم بات کر سکتے ہیں, ان کے بعد ان کا نسب کیا تھا؟ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. تیسری تفسیر دیکھتے, لا يعلمهم من اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ایک تیسرے مفسر ہیں بغوی, کہتے ہیں لا يعلم کن ہو مقادیرهم وعددهم الا اللہ, وہ کتنے گزرے ہیں اور کتنے لوگ تھے اور وہ کیا کیا تھے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اقوام و امم, قومیں تھیں اور پورے پورے علاقے تھے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ما بلغنا خبرهم اصلا, ہم تک ان کی تاریخ پہنچی نہیں. ومن قوله تعالی, اور اللہ اسی لیے کہتا ہے وقرونا بین ذلك کثیرا, اور کتنی صدیاں ہیں, کون لوگ گزرے تم نہیں جانتے. وقان ابن مسعود اذا قرا هذه الايه, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب یہ آیت پڑھتے تھے فرماتے تھے کذب النصابون, جھوٹ بکتے ہیں جو نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا کسی کا بھی آدم علیہ السلام تک ثابت کرتے ہیں. یعنی انہم یدعون علم النسب الی آدم, یعنی وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں آدم علیہ السلام تک کا نسب معلوم ہے. وقد نفى اللہ علم ذلك عن العباد, جبکہ اللہ قرآن میں نفی کرتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. دوسرے صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابراہیم اور عدنان کے درمیان 30 نسلیں گزری ہیں, اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ برا جانتے تھے اس کو. لِأَنَّهُ لَا يَعْلَمُ أُولَٰئِكَ إِلَّا اللَّهُ, فرماتے تھے بھئی ایسے نہ کہو, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اور تیسرے صحابی رضی اللہ عنہ انس بن مالک. چوتھا حوالہ دیں, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ انہو کرا حاضر آیا, یہ آیت پڑھی ثم قال, پھر روانے لگے کذب النصابون, جھوٹ پکتے ہیں نصاب بیان کرنے والے. ابراہیم اور عدنان کے درمیان 30 نسلیں, 30 پشتیں اس دنیا میں ایسی گزری ہیں, اللہ کے علاوہ نہیں کہا جانتا کوئی. وکان مالک ابن انس یا کرا ہو, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بستے انس رضی اللہ عنہ بڑا بڑا خراب سمجھتے تھے کہ ینسب الانسان نفسہ ابن ابن الی آدم علیہ السلام, کہ کوئی بھی آدمی اپنے نسب کو بیان کرتا کرتا آدم علیہ السلام تک پہنچ جائے. اور اگلا جملہ بھی سنو, وَكَذَلِكَ فِي حَقِّ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بھی آیت ایسے ہی ہے, یعنی ان کا بھی نسب ایک جگہ پہنچ کر رک جاتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معاملہ. چار حوالے ہو گئے, پانچواں یہ آخری حوالہ کس کا ہے؟ لکھنے والے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مرزا مدر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ, اور حضرت مرزا مدر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ وہ مرید تھے خواجہ بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کے, وہ شیخ معصوم صاحب کے اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ. تفسیر مزری عام ملتی ہے یار, اردو ترجمہ ہوا ہوا ہے, سورہ ابراہیم کی ابتدائی آیات میں پڑھ لیں. ہم یہ کام نہ کریں جس سے قرآن اور حدیث ٹکراتے. یہ تو مرزا مدر جانے جانا تو ابھی کے گزرے ہیں, دو صدیاں ہوئی. مناظرہ ہوا, یہ آخری حوالہ دے رہے ہیں اس پہ اور بس پھر بات پوری کر لیتے ہیں. مناظرہ ہوا دیوبندی اور بریلوی حضرات کے درمیان کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب کیا, لوگ آئے جمع ہوئے وغیرہ وغیرہ. اس مناظرے میں ایک فقیہ ایک طرف ایک سائڈ دیوبندی مکتبہ فکر کی مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے, اور منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ بڑی محنت سے دیوبند میں پڑھا تھا, انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد, اور پھر بڑی محنت سے پڑھاتے بھی رہے, کمال کے عالم دین. مولانا منظور نعمانی صاحب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر یہ ایک کتاب لکھی ہے بوارق الغیب, اسی علم غیب کے مسئلے پہ. یہ ہمارے قابلین میں سے ہیں دیوبند کے, وہ اس آیت کو لائے ہیں اور کہتے ہیں 27 آیت ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ نے کہا الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود، کیا تمہارے پاس ابھی تک اطلاع نہیں پہنچی کہ نوح عاد اور ثمود انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جنہوں نے جھٹلایا ہم نے کیسی خبر لی ان کی، اور ثمود کی قوم کے بعد والذین من بعدہم کتنی امتیں آئیں اور کتنی پشتیں گزری، لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. پھر یہ سارے حوالے دینے کے بعد آخر پہ حضرت یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میں بڑا نسب دان ہوں، تمام لوگوں کا نسب بیان کر سکتا ہوں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا تم سب انسانوں کا نسب بیان نہیں کر سکتے. اس نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تم کو اللہ کی یہ بات معلوم نہیں ہے کہ عاد، ثمود اور اصحاب الرس اور ان کے درمیان بہت سے قرون، بہت سی نسلیں گزری ہیں، کیا تم ان کو بھی جانتے ہو؟ اس شخص نے کہا میں بیان کر سکتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا تم اس کو بیان کرتے ہو، اور اللہ کہتا ہے والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، وہ اتنی نسلیں گزری ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تم یہ کیسی بات کرتے ہو؟ تو اس پر وہ نسب کا بیان کرنے کا دعویٰ کرنے والا شخص خاموش ہو گیا. اس پہ حضرت نے آخر پہ لکھا ہے کہ اسی واسطے امام مالک رحمۃ اللہ نے اسے مکروہ قرار دیا، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کا مسلک یہی ہے کہ آپ کا نسب آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک مسلسل بیان نہ کیا جائے، کیونکہ بعض درمیان کے آباء و اجداد کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو ہے ہی. بڑی خوشی جن بچوں نے اس کا حوالہ پوچھا تھا، ہم نے دیکھ لیجئے یہ 5 حوالے دیے، آپ خود تحقیق کر لیجئے، بس اتنی سی علمی بات ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہم سب کو اللہ تعالیٰ علم نافع عنایت فرمائے اور خدا ہمیں توفیق دے ہم سچائی کے ساتھ رہیں، سچی بات کو سنیں، اس کی تائید کریں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم سب کو کہ ہم کتاب و سنت کو پڑھیں اور اس سے علم کو حاصل کریں.